اگر یہ باز آ جائیں فلا عدوان الا علی الظالمین، پھر ان پہ چڑھائیاں نہ کرنا۔ یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، میرے نبی علیہ السلام نے اس امت کے فرش کی حفاظت فرمائی، میرے نبی علیہ السلام نے اس کے گھر کی حفاظت فرمائی، میرے نبی علیہ السلام نے اس امت کے بالوں کے لیے کنگھی کے دندانے تک گن کے بتائے، میرے نبی علیہ السلام نے اس امت کو داتو کا خلا کرنا سکھایا، میرے نبی علیہ السلام نے اس امت کے کانوں کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ تم کانوں کا مسا کرو، میرے نبی علیہ السلام نے اس امت کی گردن کی حفاظت فرمائی کہ تم گردن کا مسا کرو، میرے نبی علیہ السلام نے اس امت کے بالوں سے گردے کی حفاظت فرمائی کہ جب تم وضو کرو تو اس سر کے بالوں کا مسا کر لو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کی حفاظت فرمائی کہ جب یہ امت سو کر اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو دھو لے تاکہ کوئی گندگی اس کو نہ نکلے، میرے نبی علیہ السلام نے اس امت کے برتن کی حفاظت فرمائی کہ جب تم کھانا کھاؤ تو برتن کو صاف کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی روٹی کی حفاظت فرمائی کہ جب تم روٹی کھاؤ تو بیچ میں سے نہ کھاؤ بلکہ دائیں بائیں سے کھاتے رہو تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بچوں کی حفاظت فرمائی کہ مغرب کے وقت باہر ان کو نہ نکالو۔ یہ ایک باپ کی تربیت ہے اس کی امت کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سر پر ٹوپی رکھنے کا حکم دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا کہ اپنے بچوں کو اس چھت پہ مت بھیجنا جس کے ارد گرد پردہ نہ ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا کہ جب رات کو سونے لگو تو چراغ کو بجا دیا کرو کہیں چوہا آ کر اس کو جلا کر پورے گھر میں آگ نہ لگا دے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس امت کے پڑوسی ہیں ان سے بھی اچھا حسن سلوک کیا کرو، میرے آقا علیہ السلام نے امت کی حفاظت اس کے جسم کی حفاظت اس کی آنکھوں کی حفاظت کہ جب یہ امت سوئے تو رات کو سرما لگا کر سوئے، میرے نبی علیہ السلام نے اس امت کی زبان کی حفاظت کہ جب تم صبح اٹھو تو بسمک اللہم اموت و احیا پڑھا کرو اور جب تم صبح اٹھو تو الحمدللہ الذی سبحانا پڑھا کرو، میرے نبی علیہ السلام نے اس امت کی ہر چیز کی حفاظت فرمائی، عورت کے جھاڑو دینے کے طریقے سکھائے، عورت کے دودھ پلانے کے طریقے سکھائے، ماں کے تقدس کو سکھایا، باپ کے تقدس کو سکھایا، نبی نے اس امت کی ایمان کی خاطر بہت کچھ اپنے آپ کو قربان کیا ہے، سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا تھا تیرا نبی عجیب آدمی ہے وہ تو بیت الخلاء کی باتیں بھی سکھاتا ہے، سلمان فارسی نے کہا اللہ کی قسم ہمیں نبی نے حکم دیا ہے ان نستقبل القبلۃ بغائط ولا بول، ہم پیشاب کے وقت بہانے کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ بھی نہ کیا کریں، ولیکن استدبروها لیکن پیٹھ بھی نہ کیا کریں، ولیکن شرکو او غربو مشرق کو ہو جایا کریں مغرب کو ہو جایا کریں، قبلہ کی حفاظت مدینہ کی حفاظت مسجد کی حفاظت قرآن کی حفاظت حدیث کی حفاظت امت کے بچوں کی حفاظت امت کے بڑوں کی حفاظت امت کی مسجدوں کی حفاظت، ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو مسجد میں روکے انسان کو، ان یذکر فی اسمہ کہ ہم یہاں پہ ذکر کریں خدا کا، وسعا فی خرابیہا مسجد کو برباد کرتا ہے مدرسے کو برباد کرتا ہے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ غدار انسان ہیں جو مسجد میں جا نہیں سکتے اگر جاتے ہیں ڈرتے ہوئے جاتے ہیں، لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، وللہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کی ہے مغرب بھی اللہ کی ہے، فأینما تولوا فثم وجه اللہ، جس طرف پھرو گے اس طرف تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، واللہ سمیع علیم، اللہ ہی سننے والا ہے اللہ ہی جاننے والا ہے، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میرے نبی علیہ السلام نے ان کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کی، 27 جہادوں میں جا کر اپنے مال کو قربان کیا، اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر بتایا، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے آقا علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے تھے، اما آمنہ کے ہاں اس وقت چراغ نہیں تھا، جب دنیا سے گئے ہیں حضرت عائشہ کے گھر میں چراغ نہیں تھا، نبی نہ کچھ لے کر آیا نبی نہ کچھ چھوڑ کر گیا، آتے ہوئے بھی ہاتھ جھاڑ کر آیا جاتے ہوئے بھی ہاتھ جھاڑ کر گیا، مگر نبی کی محنت نبی کی مشقت نبی کا مجاہدہ نبی کے دلانوں کا شہید ہونا کمر پہ اوجریوں کا لادا جانا آپ کو مجنون کہنا آپ کو ساحر کہنا آپ کو دیوانہ کہنا آپ کو جادوگر کہنا، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہر چیز کو برداشت کیا، ہے لیکن اپنے صحابہ کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں فرمایا. میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتینا انس بن مالک, ایک دن انس بن مالک ہمارے پاس آئے, فشکونا الیہ ما نلقا من الحجاجی, انہوں نے آ کر ہمیں شکایت کی کہ حجاج بن یوسف ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے, اس کے خلاف بغاوت کر دی جائے. انہوں نے جواب دیا اسبرو اے عبداللہ بن زبیر, تم صبر کرتے رہو, فانہ لا یاتی علیکم زمان, تمہارے اوپر جو بھی زمانہ آئے گا اشر منہ, وہ اس سے بھی زیادہ سخت ترین ہوگا, اس بادشاہ کو چھوڑ کر اگلے بادشاہ کو لاؤ گے زمانہ اور گندا ہوگا, اس کو چھوڑ کر اگلے بادشاہوں کو لاؤ گے زمانہ اور گندا ہوگا. یہاں کی مسلم امت آج اپنے ملکوں کو بچانے کے لیے بادشاہوں پر, وزراء پر, گورنروں پر, اسمبلیوں پر انحصار کرتی جا رہی ہے, اور ہر طرف یہ پلاننگ ہوتی ہے اس الیکشن کے بعد اگلے الیکشن میں ہم نے فلاں کو بادشاہ بنانا ہے, فلاں کو صدر بنانا ہے, فلاں کو وزیر بنانا ہے. لیکن زبیر بن عدی کہتے ہیں انس بن مالک نے جب شکایت کی ہم نے اس کو کہا اصبروا صبر کرتے رہو, فانہ لا یاتی علیکم زمان الا الذی اشر منہ, تمہارے اوپر جو بھی زمانہ آئے گا پہلے سے گندا ہوگا, جو حکم آئے گا پہلے سے گندا ہوگا, جو حکمران آئے گا پہلے سے ظالم ہوگا, جو حکمران آئے گا پہلے سے فاسق ہوگا, جو حکمران آئے گا کبھی تمہارے اوپر اطمینان, کبھی تمہارے اوپر امن کی چادریں نہیں لپیٹ سکتا, اس لیے کہ امن کی چادر نماز سے ملتی ہے, امن کی چادر ہجرت سے ملتی ہے, امن کی چادر جہاد سے ملتی ہے, امن کی چادر شہادت سے ملتی ہے, امن کی چادر مال کو خرچ کرنے سے ملتی ہے, گھر میں بیٹھ کر چوکڑیاں مار کر, اسمبلیوں میں بیٹھ کر دنیا کی دولت پر, خزانے پر, فرعون حبان شداد کی طرح ناچ گانے کی زندگیاں گزارنے پر کبھی زندگی میں امن نہیں ہو سکتا. اگر امن ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے خالی ہاتھوں سے بھی مدینہ میں امن ہوتا ہے, اگر امن ہو جاتا ہے غزوہ بدر میں صحابہ کے خالی ہاتھوں سے بھی اللہ امن کرتا ہے, اگر امن ہوتا ہے احد میں حمزہ کی شہادت سے بھی دنیا انسان میں امن ہوتا ہے, اگر امن ہوتا ہے حضرت عمر کی صداقت و دیانت عدالت کے بعد اور آپ کے جہادوں کے بعد اور 22 لاکھ مربع میل حکومت کرنے کے بعد امن پیدا ہوتا ہے. امن اسلام ہے. ادخلوا فی السلم کافا, ارے مسلمان بنو تو مکمل بنو, کامل مسلمان ہوگا تو اللہ کی مدد, کامل مسلمان ہوگا تو اللہ کی نصرت. جو بندہ رسول اللہ کی شریعت کو نہیں رکھنا چاہتا اس پر میرے اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. جو میرے نبی علیہ السلام کے دامن نبوت سے چمٹ کر آپ کی شان کو نہیں بچا سکتا اس پر کبھی امن نہیں آ سکتا. جو میرے نبی علیہ السلام کے خوبصورت ترین ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے وہ صحابی جن کو میرے نبی حضرت عکاشہ کی صورت میں ایک عام لکڑی دیتے ہیں, جا تیرے پاس تلوار نہیں تو کافر کو مارنا چاہتا ہے, تیرے اندر جہاد ہے, تیرے اندر جذبہ ہے, تو نماز قرآن ایمان دین مدرسہ مسجد اللہ کے نبی کو صحابہ کو بچانا چاہتا ہے, ان کی شان کے لیے لڑنا چاہتا ہے. ایک عام درخت ہے, آ اس کی لکڑی کو توڑ, عکاشہ لکڑی کو توڑتے ہیں, میرے نبی کو کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو میں کیا کروں, میرے آقا علیہ السلام اس لکڑی کو پکڑ کر عکاشہ سے کہتے ہیں جا اپنے جہاد کے میدان میں چلا جا. عکاشہ جس وقت میدان میں جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے تلوار چمک گئی, شیشے کی طرح روشنیاں ابلنے لگی, عکاشہ کے ہاتھ میں تلوار کا جو حصہ تھا وہ فوم کی طرح نرم ہو گیا. عکاشہ دائیں طرف گھماتا وہ اس طرف گھومتی, بائیں طرف گھماتا وہ اس طرف گھومتی, جس طرف چلانا چاہتا تلوار چل جاتی. 17 کافروں کو عکاشہ نے اس لکڑی کی تلوار سے شہید مردار کر دیا اور خود شہادت کی تمام زندگی اللہ رب العزت کے ہاں سپرد کر دی. اور حضرت عکاشہ کے ایمان افروز واقعہ سے اللہ نے اس جہاد کے میدان میں ایک سوکھی لکڑی سے فتح عطا فرما کر مسلمان کو بتایا کہ تو خالی ہاتھ آئے گا رب تیرے ساتھ ہے, اسلحہ لے کر آئے گا رب تیرے ساتھ ہے, خالی پیسہ ہوگا رب تیرے ساتھ ہے, جسم ہوگا رب
رب تیرے ساتھ ہے، دولت ہوگی تب بھی اللہ تیرا ہے، نہیں ہوگی تب بھی اللہ تیرا ہے، غریب ہوگا تب بھی اللہ تیرا ہے، امیر ہوگا تب بھی اللہ تیرا ہے۔ اصحاب صفا کی صورت میں مسکین بن کر آ، فقیر بن کر آ، سادہ بن کر آ، ٹاٹ کے لباس پہن، اون کے لباس پہن۔ اللہ ابو بکر کو لباس پہنائے، ٹاٹ کا لباس پہنائے، خدر کا لباس پہنائے، اون کا لباس پہنے، لوگ تان کریں، لوگ تشنی کریں، ابو بکر سے کہیں تو یہ لباس پہنتا ہے، تو خلیفہ بننے کا مجاز نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ جبرائیل سے کہیں، اسرائیل سے کہیں، میکائیل سے کہیں، اسرافیل سے کہیں، آج ابو بکر کے لباس کی دنیا توہین کرتی ہے، اس کے ایمان کی دنیا توہین کرتی ہے۔ اے آسمان پہ اڑنے والے فرشتوں، زمین پہ اڑنے والے فرشتوں، جاؤ تم بھی آج وہ لباس پہنو جو سیدنا ابو بکر صدیق نے پہنا ہے، وہ لباس پہن کر اسلام کی شان کو بلند کرو، اور یہ بتاؤ کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے اور ہم بھی ابو بکر کے ساتھ۔ ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ ذرا سے ہٹو گے دنیا بنے گی، دنیا کا نظام بنے گا، دنیا کے خنزیر شراب سب کچھ ہمیں لذت دیں گے، لیکن اللہ کی قسم مرنے کے بعد ہمارا کوئی پڑوسی نہیں، مرنے کے بعد ہمارا کوئی ہمسایہ نہیں۔ حشر کے اندر ایسی ذلت ناک موت ہوگی، لا ناصر لہم، جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لا شافع لہم، ان کی کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، لا ودیع لہم، ان کو کوئی اپنے پاس رکھنے والا نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر حفاظت کے توپ مسلمان کی عملی زندگی ہے، مسلمان کی جستجو ہے۔ اس وقت انس نے کہا، اے عبداللہ زبیر، ہمیں آج مصیبت پہنچ گئی، ہمارے اوپر حجاج بن یوسف نے بڑے ظلم کیے۔ یہ وہ حجاج بن یوسف تھا جس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا تھا، کسی آدمی نے اس کو کہا تھا جاؤ اس کو بکری کا خون پلاؤ، اگر یہ دودھ نہیں پیتا اس کو خون پلا دیا جائے۔ حجاج بن یوسف کو جس وقت خون پلایا گیا، وہ خون ریز بن گیا، آنکھوں میں سرخی آ گئی، درندوں کی شکلیں بنا لی گئی، علماء کو قتل کیا گیا، صحابہ کو شہید کیا گیا۔ اس وقت علماء کی شہادت، صحابہ کی شہادت حجاج بن یوسف ظالم کے ہاتھوں سے ہوئی تھی، اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ جب تک میں کسی کو قتل نہ کر لوں اس وقت تک میں روٹی کا لقمہ نہیں کھا سکتا۔ جب وہ کھانا سامنے آتا تھا، پہلے تلواریں لے کر باہر علماء کو شہید کرتا تھا، ان کی کھوپڑیاں سامنے رکھ کر اس نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ میں نے اسلام کا یہ حال کر دیا، قرآن کا یہ حال کر دیا، نظام کا یہ حال کر دیا۔ نبی کی شان، صحابہ کی شان آج تمہیں کھوپڑیوں کی شکل میں نظر آتی ہے، اور وہی حجاج بن یوسف تھا جس نے ایک آدمی کو اس لیے ذبح کیا کہ تم مسجد میں کیوں سو رہا ہے، باہر آ کر سو جا۔ یہی حجاج بن یوسف تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یہی وہ آدمی تھا جس نے سعید بن جبیر کو بھی اس دنیا سے ہٹا کر شہید کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر شکایت کرتے ہیں، نبی کریم کی حدیث ان کو سنائی گئی، اصبروا، صبر کرتے رہو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي أشر منه، اس لیے کہ تمہارے اوپر جو زمانہ آئے گا وہ اس سے زیادہ سخت ترین ہوگا، وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ آج مسلم امت نے بھی یہ چیز دیکھ لی، پاکستان کو بنے ہوئے 60-65 سال اگر ہو چکے ہیں، جو مسلمان بھی اپنا یہاں پر حکمران منتخب کرتے گئے، ہمارے قرآن کی حفاظت کسی نے نہیں کی، ہمارے نبی علیہ السلام کی شان نبوت کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت و عظمت کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا، نبی پاک علیہ السلام کے دین کو، آپ کی مسجدوں کو، آپ کے مدرسوں کو، آپ کے مہمانوں کو، جب آپ نے حضرت عمر سے فرمایا میرے جانے کے بعد مسکین آئیں گے، فقراء آئیں گے، ان کو اہلن کہنا، سہلن کہنا، وہ میرے مہمان ہوں گے، اور میرا ان کو سلام کر دینا، ایک طالب علم ویسے کرنی ہوگا جو اپنی جگہ بیٹھ کر ماں کے پاؤں دھو کر پیتا ہے، حدیثیں میری پڑھتا ہے، قرآن میرا پڑھتا ہے، مجھ پر ایمان لاتا ہے، میرے صحابہ کی شان کو مانتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام سے وہ ملاقات نہیں کر سکا، اور اس کو کوڑ کے کچھ دانے نکلے ہوں گے، اے عمر ان کو میرا سلام بھی کہہ دینا، اور وہ اتنا مقبول طالب علم علم ہے، وہ مدرسے کا وہ بچہ ہے، وہ مدرسے کا وہ عالم ہے، وہ مدرسے کا وہ مفتی ہے، وہ دنیا کا مبلغ ہے، دنیا کا مجاہد ہے، نبی پاک علیہ السلام کو ماننے والا ہے، میں محمد الرسول اللہ حضرت عمر کو پیغام دے رہا ہوں، اویس کرنی کو میرا سلام کہہ دینا اور اس کو یہ کہنا کہ تمہیں رسول اللہ کے سلام کے بعد یہ پیغام نصیب ہو گیا ہے کہ تم میرے دین کو پڑھنے والا مجاہد، میرے مدرسے میں پڑھنے والا مجاہد، میرے مرکز کو سنبھالنے والا مجاہد، میرے دین پہ آنے والا عالم، اور تو ایک ایسا مفتی ہے جس کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ اے عمر، اویس کرنی سے کہنا کہ ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے رسول اللہ کے درجات کے لیے دعا فرما دے۔ شان نبوت، ہمارے نبی علیہ السلام کے سیکھے ہوئے طلباء، سیکھے ہوئے علماء، سیکھے ہوئے صحابہ، جنگ یمامہ کے اندر جب آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قبیلہ آیا رال اور زکوان نام کا، اس نے کہا اپنے صحابہ کو بھیجو ہمارے دیہات میں کلمہ سکھائیں، صحابہ کو بھیجو دین سکھائیں، صحابہ کو بھیجو ایمان سکھائیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو الوداع کیا، سنیت الوداع کی چوٹی پر نبی نے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرے، دل سے دل لگائے، مصافحے کر دیے گئے۔ اس قبیلہ نے میرے نبی کے صحابہ کو آگے چل کر شہید کر دیا۔ اس قبیلے کا نام رال بھی تھا، اس قبیلے کا نام زکوان بھی تھا۔ میرے نبی کو پتا چلا کہ میرے صحابہ میں قرہ شہید ہوئے ہیں، میرے صحابہ میں علماء شہید ہوئے ہیں، میرے صحابہ میں طلباء شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود جانوروں کے لیے رحمت، سب کے لیے رحمت، یہودیوں کو دسترخوان پر بٹھا کے کھلایا مگر دین کی توفیق کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ عیسائیوں کو بٹھا کر کھلایا، ہرکل کو بٹھا کر آپ نے دعوت دی، سب کچھ آپ نے کیا ہے، لیکن اس وقت میرے نبی نے ایک ماہ تک فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک دعا کی جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی آفت آ جائے، جب کوئی حادثہ آ جائے، اس وقت دعا پڑھی جاتی ہے، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پوری زندگی، پورے سال یہ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس وقت یہ پڑھی گئی، یا جب کوئی مصیبت آ جائے، زلزلہ آ جائے، حادثہ آ جائے، کوئی درندہ بن جائے، کوئی ظالم بن جائے، کوئی ڈاکو بن جائے، کوئی فاسق بن جائے، بچوں کی، بچیوں کی، طلباء کی، علماء کی، قرآن کی، حدیث کی، مسجد کی، مدرسہ کی تقدیس اس کے دل سے مردہ ہو جائے اور وہ ظالم بن جائے، اور اللہ رب العزت کے بندوں کو، انسانوں کو، طلباء کو، علماء کو جانوروں سے بھی بدتر، کتوں سے بھی بدتر، خنزیروں سے بھی بدتر سمجھ کر مارتا جائے، شہید کرتا جائے، قتل و غارت کرتا جائے، حضرت حمزہ کے مسلح کی طرح ان کا مسلح کرتا جائے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس وقت کھڑے ہو کر یہ امت فجر کی نماز پر یا جس وقت ممکن ہو سکے قنوت نازلہ پڑھے۔ قنوت نازلہ میں میرے نبی نے بد دعا فرمائی، اللہ ہلاک فرما قبیلہ رال کو، اللہ ہلاک فرما قبیلہ زکوان کو، اور یہ بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ ان کی نسلوں میں کوئی رال بننا چاہے قیامت تک اس کو تباہ کر، اللہ زکوان کی نسل میں کوئی زکوان بننا چاہے قیامت تک اس کو تباہ کر، قیامت تک اس کو برباد کر، قیامت تک اس کو ہلاک فرما۔ گھر گھر کی فکر، اپنے نفس کی فکر، اپنی جانوں کی فکر، اپنے مال کی فکر، اپنی دولت کی فکر، اپنی کوٹھی کی فکر، اپنی فیکٹری کی فکر، اپنی تمام جائیدادوں کی فکر، اپنے کارخانوں کی فکر، اپنی فیکٹریوں کی فکر، اپنے بچوں کی فکر، اپنی بیوی کی فکر، اپنی بہنوں کی فکر، اپنے بھائیوں کی فکر، ان تمام چیزوں کی فکروں نے آج مسلم امت کو مصلحت پسند بنا دیا ہے۔ بے شک ہمارے نبی کو کوئی کچھ کہے آپ گھر سے نہیں نکلیں گے، ہمارے صحابہ کو کوئی کچھ کہے آپ باہر نہیں نکلیں گے، ہمارے مدرسوں میں کچھ ہو جائے آپ باہر نہیں نکلیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بیوی روکتی ہے، وجہ کیا ہے؟ باپ نے روک دیا، وجہ کیا ہے؟ ہم خود رک گئے، وجہ کیا ہے؟ ساری دنیا رک گئی، اس لیے کہ میں جاؤں گا میرے گھر کے اندر کیا بنے گا، بچوں میں کیا بنے گا۔ ارے اللہ کے بندو، ایک مسلمان کا مر جانا بنی اسرائیل کی 70 نسلوں کی تباہی کے برابر گناہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی شہادت جو اس امت میں ہے، رسول اللہ کا امتی ہے. حضرت موسیٰ کی امت میں جو بنی اسرائیل غداری کر گئی تھی، بغاوت کر گئی تھی، وہ 70 امتیں مسخ ہو جائیں، لیکن رسول اللہ کا ایک مجاہد اس دنیا سے شہید ہو جائے، اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو 70 بنی اسرائیل کی مسخ شدہ امتوں میں. اور بنی اسرائیل کیا ہے؟ فجعل منہم القردہ، اللہ نے ان پہ بندر بنائے، والخنازیرہ، اللہ نے ان پہ خنزیر اتارے جب انہوں نے بغاوت کی، فارسلنا علیہم الطوفان، خدا نے ان پہ طوفان دیے، سمندر ان کے لیے تباہ ہو گئے، والجرادہ، اللہ نے ٹڈیاں اتاری، اور روایت میں آتا ہے وہ ٹڈیاں ہماری مرغوں کے برابر تھی اور وہ ان کو اس طرح اچکتی تھی جس طرح درندے انسان کو اچلتے ہیں، والکملا، خدا نے جب دیکھا کہ یہ غداری کرتے ہیں، خدا نے جب دیکھا کہ یہ بغاوت کرتے ہیں، اللہ نے دیکھا کہ یہ جہاد کے منکر ہیں، اللہ نے دیکھا کہ یہ تور کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے جانے کو نہیں مانتے، اللہ نے دیکھا کہ جب یہ تورات کے حکم پہ عمل نہیں کرتے، اللہ نے دیکھا کہ جب موسیٰ سے بار بار سوال کرتے ہیں، اللہ نے جب دیکھا کہ موسیٰ کو کہتے ہیں لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، ہم تجھ پہ ایمان نہیں لاتے، خدا کو سامنے کھڑا کر ہم اس کو دیکھیں گے پھر ہم ایمان لائیں گے، فاخذتکم الصاعقہ، اللہ نے بجلی کی کڑک سے چڑک سے ان سب کو ہلاک کیا، وانتم تنظرون، اس وقت تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر خدا نے ان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ شکر گزار بن جائے، مگر پھر بھی بغاوت کرتے رہے. لیکن جو موسیٰ کی قوم تھی، وزللنا علیکم الغمامہ، اللہ نے ان پہ بادل اتارے، وانزلنا علیکم المن والسلوى، روٹیاں اتاری اور اللہ نے ان پہ سلوا اتارے. اللہ کی قسم یہ تمام چیزیں جب اتری، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا میری پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وما ظلمونا، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ اپنی جگہ پہ ظلم کرتے. پھر جس وقت اللہ نے فرمایا ادخلوا الباب سجدا، اس شہر میں تم نے اگر آنا ہے سجدہ کر کے آؤ، شکر کر کر آؤ، عبادت کر کر آؤ، نماز پڑھ کر آؤ، مسجد میں آؤ، دین پہ آؤ، صفوں پہ آؤ، رکوع کرو، نماز پڑھو، سجدہ کرو، یہ ان سے کہا گیا. جس وقت وہ لشکر روانہ ہوا، انہوں نے سجدہ کرنا تھا، مصر کے دروازے میں داخل ہونا تھا، لیکن حدیث میں آتا ہے مصر کے دروازے میں جس وقت وہ داخل ہوئے، انہوں نے پیشانیاں اٹھا لی، اپنی سرینیں زمینوں پہ لگائی، اور وہ بیٹھ کر اس طرح گزرے کہ ان کی سرینیں زمین پہ رگڑتی جا رہی تھی، اور خدا نے ان سے کہا تھا کہ جس وقت داخل ہو جانا سجدہ کر کے آنا، جب آنا تو استغفار کر کے آنا، جب آنا تو توبہ کر کے آنا، یہ مصر تمہارے لیے ایک عظیم مرکز بن جائے گا. لیکن وہ بدبخت تھے، اللہ کے منکر تھے، موسیٰ کے منکر تھے، صحابہ کے منکر تھے، تورات کے منکر تھے، دین کے منکر تھے. نبی کی شان کوئی نہیں تھی، صحابہ کی شان کوئی نہیں تھی، تورات کی شان کوئی نہیں تھی، امام کی شان کوئی نہیں تھی، علماء کی شان کوئی نہیں تھی، مجاہدوں کی شان کوئی نہیں تھی، طلباء کی شان کوئی نہیں تھی. اور موسیٰ نے ان سے کہا آؤ میرے ساتھ جہاد میں چلو، وہ کہتے ہم یہ جہاد نہیں کر سکتے. 40 سال تک ایسا ہوا، بنی اسرائیل کی باغی قوم جو تھی اپنے گھروں سے نکلتی تھی اپنے مقصد کو پانے کے لیے، جب وہ اپنے شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے مغرب کا ٹائم ہو جاتا، مغرب کے وقت وہ خوش ہوتے ہم اپنے شہروں میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن روایت میں آتا ہے مغرب کے وقت خدا کی قدرت سے وہ اس جگہ پہنچ جاتے جہاں سے وہ صبح چلے. یہ سزائیں تھی. آج امت کہتی ہے ترقی نہیں، آج امت کہتی ہے 65 سال ہو گئے پاکستان میں ہمیں کوئی دینی علو بلندی شان نظر نہیں آتی. آج مسلمان کہتا ہے 65 سال کے اندر ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا. آج مسلمان کہتا ہے 65 سال کے اندر بجلی کے عذاب ہم پر. آج مسلمان کہتا ہے 65 سال کے اندر حکمران غداری کرتے ہیں. آج مسلمان کہتا ہے 65 سال کے اندر ظلم جبر کی تمام تلواریں ہمارے اوپر لٹکا دی جاتی ہیں. تو بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھو، انہوں نے جہاد کا انکار کر کر حضرت موسیٰ سے دشمنی کی تھی، آج جہاد کا انکار کر کر ہمارے علماء سے دشمنی کی جا رہی ہے، انہوں نے جہاد کا انکار کر کر دین موسوی سے انحراف کیا تھا، آج جہاد کا انکار کر کر دین محمدی سے انحراف کیا جاتا ہے، انہوں نے جہاد کا انکار کر کر سجدے کو ہٹا کر سرین زمین پر رگڑی تھی، آج جہاد کا انکار کر کر نمازوں کو اپنی تمام صفوں سے ہٹا دیا گیا ہے، انہوں نے جہاد کا انکار کر 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 تورات کے پتوں سے استنجے کیے تھے، آج یہ مجاہدوں کو ختم کر کر قرآن کے اوراقوں سے استنجے کرتے ہیں۔ انہوں نے جہاد کا انکار کر کر من سلوا کو ٹھوکر مار دی تھی، خدا نے عذاب نازل کر کر بندر خنزیر بنا دیے تھے۔ انہوں نے جہاد کا انکار کر کر ہمارے 3500 قرآن پاک کو شہید کیا، 5000 حدیث کی کتابوں کو شہید کیا، 200 کے قریب ننے بچوں کو شہید کیا گیا اور مردوں کو شہید کیا گیا، علماء کو شہید کیا گیا۔ وہ مسجد مدرسہ جو میرے آقا علیہ السلام کے بیت اللہ کی شاخ تھی، مسجد نبی کی شاخ تھی، قرآن کے سمندر تھے، قرآن کی فضائیں تھی، جب مرزائی آئے یا رافضی آئے، وہ غلام اللہ خان جس نے پوری دنیا مرکز میں اپنے دین نبوت کو پوری دنیا میں سر عام کیا تھا، آج ان ظاہر دجالوں نے وہاں پر حملے کر کر ہمارے قرآن کو شہید کیا ہے۔ یہودی بھی میں نے ایک کتاب میں پڑھا، جب وہ کتاب قرآن کو شہید کرنے لگتا ہے، ان یہودیوں کے پادری نہیں آتے، ان کے علماء نہیں آتے، عیسائیوں کے پادری نہیں آتے، عیسائیوں کے علماء نہیں آتے۔ حدیث ہرقل میں، ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، میں نے اس کے متعلق پڑھا کہ جب بحیائے قلبی اللہ کے نبی کا خط لائے تھے اور اس پہ یہ آیت تھی، قل یا اہل الکتابی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون۔ یہ پوری آیت تھی جو بحیائے قلبی کے ہاتھوں میرے نبی نے اس عیسائی بادشاہ کو بھیجی تھی جس کا نام ہرقل تھا۔ اس نے جب یہ آیت پڑھی تھی، بحیائے قلبی کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر وہ دھب رہ گیا تھا، اور جب اس نے قرآن کے اس صفحے پر اپنے خط پر اس آیت کو دیکھا تھا، اس نے سینے سے لگا لیا تھا اور اس نے کہا تھا، اس آیت کے ہوتے ہوئے ہرقل بادشاہ ہونے کے باوجود اس محمد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس نے یہ لفظ کہے تھے، لو کنت عندہ لوصلت عن قدمیہ۔ یہ دہیا اتنا خوبصورت ہے، اس کا نبی کتنا خوبصورت ہوگا، یہ قرآن اتنا خوبصورت ہے، اس کو پڑھنے والا قاری محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ کی قسم، اگر وہ نبی اس ٹائم میرے پاس ہوتا، میں عیسائیت کی فکر سے ہٹتے ہوئے لوصلت عن قدمیہ اس کے قدموں کو پی جاتا اور چوم جاتا اور اس کو یہاں بٹھا دیتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لاوارث ہو گیا، دین داروں میں اس کا نام لینا ڈر سمجھا جاتا ہے، مسلمان میں جہاد کا نام لینا خوف سمجھا جاتا ہے، مسلمان میں شہادت ایک عجیب قسم کی موت سمجھی جاتی ہے۔ مسلمان آج کافروں کی طرح اس دنیا کے دل کے ساتھ لگ چکا ہے اور اس کی سرپرستیاں کرتا جا رہا ہے، اپنی دولت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے۔ اس کو فکر و فاقہ ہمارے نبی کا یا ان صحابہ کا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس منکر قوم تھی، جس وقت انہوں نے انکار کر دیا، ان کا حال یہ ہوا تھا کہ 40 سال تک وہ اپنی منزل کی طرف جاتے تھے اور مغرب کے وقت خدا ان کو واپس وہاں پہ ڈال دیتا تھا۔ 40 سال تک وہ اپنے ملک میں داخل نہیں ہو سکے، قدرتی طور پر خدا ان کو پیچھے کر دیتا، خدا ان کے بجٹ کمزور کر دیتا، اللہ ان کی ترقی روک دیتا، اللہ ان کی عزتیں روک دیتا، اللہ ان کے گھر روک دیتا، اللہ ان کی پراپرٹیاں روک دیتا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے، یہ بنی اسرائیل سے بہت اونچی امت ہے۔ اگر یہ امت بننا چاہے، علماء کی صحبت میں رہنا چاہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے ایک متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی، اس نے محمد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جس نے میری امت کے کسی عالم کو سلام کیا، اس نے محمد الرسول اللہ کو سلام کیا۔ جس نے کسی مدرسے کے بچے کو پڑھایا، اس نے 70 دفعہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ جس نے اس بچے کو قبرستان پہ کھڑا کیا، 40 دن تک میرے اللہ کا عذاب اس قبرستان پر نازل نہیں ہوتا۔ جس نے اپنے بچے کو قرآن کا ایک حرف سکھایا، اللہ 80 گھروں تک مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جس نے ایک بچے کو بوسہ دیا، اس نے محمد اقدس کو بوسہ دیا۔ جو بچہ میرے پاس پڑھتا رہا، میرے جانے کے بعد بھی جب تک وہ مدرسے میں رہے گا، وہ محمد اقدس کی مجلس میں ہوگا۔ جو طالب علم مدرسے میں پسینہ آ جائے اور اس کے کپڑے میں اس کو دفن کر دیا دیا جائے، قیامت کے دن یہ نور کے قطرے اللہ اس کو نازل فرما دیں گے۔ جو طالب علم اللہ کے راستے میں چلا جائے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، ماں باپ کا مہمان نہیں ہوتا۔ اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک خدا اس کو دین کے لیے قبول کرتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے اس کی جان جاتی ہے تو وہ شہید فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتا ہے۔ یہ بچے، یہ طلباء ہیں، یہ علماء ہیں، اتنا بڑا، اتنی بڑی سیکورٹیاں، اتنی بڑی چیزیں، اتنا بڑا کچھ ہونے کے بعد ایک بچی ملالہ یوسف کے نام سے جب اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پوری دنیا چیخ جاتی ہے، ہمارے ہیلی کاپٹر جہاز دنیا کے ملکوں کے اندر جا کر اس کی تمام احضاریاں کرتے ہیں، اس کے علاج کے لیے پوری دنیا کی تحریک کر دی جاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ خاندان تھا جو حقیقت میں قادیانی تھا اور مرزائیوں کا پودا تھا، اور انگریز ان کی سرپرستی کرتے ہیں اور ان کو مسلمانوں کی شکل دی جاتی ہے۔ لے چہیتے بچے، یہ علماء، یہ قرآن، یہ حدیثیں، یہ تعلیم القرآن کی مسجدیں، یہ مدرسے آج اللہ کے سامنے جنت کی سیریں کرتے جا رہے ہیں، لیکن پیچھے بیٹھنے والے مسلمان آپ کی دولت مال، آپ کی تمام چیزیں اس امت کے لیے ظاہر کرتی ہیں کہ اصحاب محمد علیہ السلام کی عزت کی خاطر جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو بھی ان کا معاون بناؤ، ان کا مددگار بناؤ، ان کا ساتھی بناؤ، ان کی صحبت میں رہنا پسند کرو۔ حکمت، مصلحت، اس مصلحت نے پورے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ تیری مصلحت ہے کہ ہم مرزائیوں کو کچھ نہ کہیں، مصلحت کا تقاضا ہے ہم قادیانیوں کو کچھ نہ کہیں، مصلحت کا تقاضا ہے ہم رافضیوں کو کچھ نہ کہیں۔ بے شک وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، بے شک وہ نبی کی توہین کرتے ہیں۔ اس ممبر پر کیا ہے، وہ ایک آدمی بھی تھا جو مدینۃ المنورہ کا امام تھا، شیخ حذیفی جس کا نام تھا، جس وقت ایران کا رفسنجانی بادشاہ گیا تھا اور اس نے ہمارے ابو بکر عمر کی قبر پر تھوک پھینکا تھا۔ یہ واقعہ مشہور ہے، کراچی کی کیسٹیں اس کا ترجمہ کر چکی ہیں۔ اس وقت حضرت نے، اس وقت امام مدینۃ المنورہ نے، شیخ حذیفی نے اس کو تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھایا تھا، لیکن وہاں کے مصلحت پسند علماء نے پکڑ کر ان کو قید کر دیا تھا۔ 6 ماہ تک ان کو ایگریمنٹ کے ذریعے قید کیا گیا، لیکن رات کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ حذیفی سے فرمایا تھا، یا میرا ممبر چھوڑ دے یا میرے صحابہ کی عزت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر۔ جمعہ کے دن جمعہ پڑھا رہے تھے اور حکومت کا خطبہ تھا، آپ نے ہاتھوں کے ذریعے اس کو پھاڑا، یہ ریکارڈ پر موجود ہے یہ ساری چیزیں۔ اور پھاڑنے کے بعد آپ نے اس صدر سے کہا تھا، یہ کافر دجال ہے، اس نے میرے نبی کے صحابہ کی توہین کی ہے، لہٰذا میں اس ممبر کو پسند نہیں کرتا جس پر صحابہ کی عزت و عظمت کا تقدس نہ ہو سکے، شان نبوت کو بیان نہ کر سکو اور دفاع صحابہ کے لیے اپنی زبان کو ہلا نہ سکو۔ اگر ہمیں کوئی کہے انٹرویو دو، نعتیں پڑھو، 10-10 گھنٹے ہم نعت پڑھتے ہیں، جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے، آپ کے صحابہ کی توہین ہوئی ہے، آپ کے نبی کی توہین ہوئی ہے، آپ کے طلباء شہید ہوئے ہیں، آپ کے علماء شہید ہوئے ہیں، اور آ کر یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، اس پر مت بولنا، اگر بولو گے تمہارے خلاف کلا چیزیں ہو جائیں گی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، صحابہ کی عزت و ناموس کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے یہاں سے آگے بڑھتے جائیں گے، اللہ رب العزت آخرت میں استقبال کرے گا، اور صحابہ کی اور نبی پاک علیہ السلام کی شان نبوت کے لیے ہمیں آخرت کی سرخرویاں ملیں گی، بلندیاں ملیں گی۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہی مجمع تھا جو آپ کا مجمع ہے، یہی طلبا تھے جو آپ کے طلبا ہیں، یہی علما تھے جو آپ کے علما ہیں، یہی بچے تھے جو آپ کے پاس ہیں، آپ بیویوں کے حامد ہیں، آپ بیٹوں کے باپ ہیں، آپ طلبا کے وارث ہیں، آپ مدرسوں کے وارث ہیں، آپ مسجدوں کے وارث ہیں۔ یہ بھی ایک مسجد ہے، وہ بھی ایک مسجد ہے، یہ بھی ایک مجمع ہے، وہ بھی ایک مجمع ہے۔ 10 محرم الحرام کے اندر انہوں نے یہ کہانی کھیلی ہے کہ شہداء کربلا کے ساتھ جو ان بدبختوں نے سلوک کیا ہے وہ ہمارے طلبا کے ساتھ کیا گیا، سر الگ کیے گئے، دھڑ الگ کیے گئے، اور اللہ رب العزت کے ان مہمانوں کو وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کے میدان میں کیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، مصلحت پر دین کو مت لاؤ، مصلحت پر دین کو مت لاؤ۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں مرتے ہیں، بم پھٹتے ہیں مرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں مرتے ہیں، شراب کی محفلوں میں ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، کوشش کرو. فتنوں کے دور میں مرنا ہے, سب نے مرنا ہے, پہلے بھی مرنا ہے, آخر میں بھی مرنا ہے. ان صحابہ کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ, کتابوں کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ غداری اب مسلمان کی یہ ہے کہ مسلمان خاموش ہو جائے. کئی لوگ اس مجمع میں ہیں کہ جن کو واقعات کا پتہ ہی نہیں, کئی لوگ جو اخباروں سے دور ہیں, کئی لوگ جو میڈیا سے دور ہیں, کئی لوگ جو مرکزوں سے دور ہیں, کوئی نشانہ نہیں, کوئی معلومات نہیں, کوئی چیز نہیں, کوئی آنسو نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی تمام چیزیں نہیں. ہمیں اس بات کی خوشی ہے, اللہ نے ہمارے ان طلباء کو, علماء کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت عطا فرما کے جمعہ کے دن شہید کیا. لیکن اس بات کا فکر ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے خلاف نہ اٹھیں اور اپنی زبان نہ کھولیں اور ان کی معرفت نہ کروائیں, ان کی پہچان نہ کروائیں. یہ کون طبقے ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ پاکستان میں اور پنجاب میں وہ حالات کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ کافر ہیں, وہ یہودی ہیں, وہ عیسائی ہیں جن کے وزراء چینج ہو جائیں, وہ رافضی ہیں جن کے ملک چینج ہو جائیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بندے نے شہید کیا تھا, ابو لؤلؤ مجوسی, آج یہ ان کا سب سے بڑا مقدس ایک ایسی جگہ ہے جیسے ہمارے لیے بیت اللہ کی جگہ ہے, اور ایران کے اندر بابا شجاع کے نام سے اس کا محل بنایا گیا ہے, اور اس کے روضہ پر بہت خوبصورت لائٹنگ کی گئی ہے, اور ساری دنیا جا کر حضرت عمر کی شہادت یکم محرم الحرام کو جو ہوئی ہے اس دن وہاں میں جا کے عید مناتے ہیں. یہ مسلمان, اور آج اس مسلمان امت میں آپ انتظار کرتے ہیں کہ یہ بجلی سستی کب ہوگی, یہ گیس سستی کب ہوگی, ہمارے وزراء کیا کریں گے, ہمارے صدر کیا کریں گے, ہمارے گورنر کیا کریں گے. ہرگز یہ کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ کے نبی سے ان کا کانٹیکٹ نہیں ہے. اور آج تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لیے اگر کسی نے کام کیا ہے تو قربانی ہمارے علماء کی تھی, اور دستخط ذوالفقار علی بھٹو کے تھے, اور اس نے یہ بات لکھی کہ جو مرزائی ہوگا وہ ہماری اسمبلی میں, ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتا, اور اس کو اقلیت قرار دیا گیا, اگر رہے گا تو مسلمان کے روپ میں نہیں رہے گا, اقلیت کے روپ میں رہے گا. اس وقت آپ کو باہر کی دنیا کہتی ہے آؤ ہمارے ملک میں, ہم تمہیں ویزا, تمہاری شادی, تمہارا مکان, تمہیں پیسہ دیتے ہیں, صرف اپنے پاسپورٹ پر یہ لکھو کہ ہم مرزائی ہیں. صرف اس لفظ کو لیتے ہوئے ہمارے کئی غرباء فقراء, فتنہ ہمارے اندر ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے, فطرانہ نہیں دیتے, صدقہ نہیں دیتے, قربانی کی کھالیں ان کو نہیں دیتے, جس کی وجہ سے غریب ہیں, لقمہ ان کے منہ میں نہیں جا رہا. ان کو یہ مرزائی آ کر کہتا ہے, رافضی آ کر کہتا ہے تم ہمارے ساتھ چلو, ہم دولت دیں گے, ہم تمہیں پیسہ دیں گے, ہم کوٹھی دیں گے, ہم تمہاری شادی کریں گے. وہ ایک غریب آدمی آ کر ان کے ہاتھوں کیچ ہو جاتا ہے, اور مسلمان اپنی دولت پہ ہاتھ رکھ کے رہتا ہے, اربوں کا مالک اربوں میں مر جاتا ہے, وہ کچھ کھا نہیں سکتا. اس لیے میرے محترم بھائیو, پہلا حل یہ ہے اپنے غریب مسلمانوں کو سپورٹ کرو. جہاں بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی وہاں جا کر آپ مہیر حضرات ان کی شادیوں کے لیے ان کی چادر پوشی کریں. جہاں ہمارے جوانوں کی شادیاں نہیں ہو رہی وہاں جا کر ان کی شادیاں کریں. جہاں پر ہمارے جوان ان کے ہاں دہاڑی داری کرتے ہیں اپنی دولت سے ان کی حفاظت فرمائیں, اور ان کو نمازی بنا کر اللہ کے گھر کا مکین بنائیں, اور ان کی علماء سے, طلباء سے, قرآن سے, حدیثوں سے, مسجدوں سے, مدرسوں سے محبت پیدا کریں. اللہ رب العزت کے اس مال دولت کے خرچ کرنے پر مسلمان غربت سے نکل کر اپنے روزگار کی طرف بڑھے گا, اور اللہ رب العزت اس کے روزگار کے صدقے سے اس کی مسجدیں مدرسے آباد کرتا جائے گا. اس لیے آج دنیا یہ دیکھتی ہے کہ ہم نے ان کی مسجد شہید کی تو کیا ہوا, مدرسہ شہید کیا تو کیا ہوا, قرآن شہید کیے تو کیا ہوا, علماء کو شہید کر دیا تو کیا ہوا, کون اٹھا, کس نے کہا, کس نے کچھ نہیں کہا. ایک بچہ اگر کسی کا مر جائے تو پورا جلوس نکلتا ہے, پورا مظاہرہ ہوتا ہے. اگر کرنٹ لگ جائے نا بجلی کا تو وابستہ حالوں کے خلاف جلوس, اگر سیوریج میں گر جائے تو وہاں پر واسا والوں کے خلاف جلوس, اور اگر کسی سڑک میں مر جائے وہاں پر ایل ڈی اے والوں کے خلاف جلوس, اگر کوئی اشارے پہ مسٹیک ہو جائے وہاں پر بجلی والوں کے لیے اور ٹریفک پولیس والوں کے لیے جلوس. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سپاہی شہید ہوتے ہیں, جب علماء شہید ہوتے ہیں, جب طلباء شہید ہوتے ہیں, جب مسجدیں شہید ہوتی ہیں, جب مدرسے شہید ہوتے ہیں, آپ کچھ کریں کہ نہ کریں لیکن آگے بڑھ کر کم از کم اتنی آواز تو لگا سکتے ہیں, یہ ظلم ہے, جبر ہے اور ہم مسلمان اس کی حمایت نہیں کرتے, اس کے خلاف چلتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صحابہ کی عزت کے لیے ہم بھی قربان. حضرت حسین تھے نا, حضرت علی اصغر کو بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے آگے کیا, علی اکبر کو بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے آگے کیا, خود بھی اپنا سینہ آگے پیش کیا ہے اور سب کو قربان کیا ہے. کیا وہ مصلحت نہیں تھی؟ اللہ کے نبی کے اہل بیت ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, ان کی بچیاں ہیں, ان کے پوتے ہیں, ان کے پڑپوتے ہیں. یہ تمام چیزیں مصلحت نہیں تھی. جو مصلحت چاہتے تھے حضرت حسین نے ان کے خلاف عمل کرتے ہوئے کوفہ کے میدانوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھایا, بچوں کو بڑھایا, سب کو بڑھایا اور یہ اعلان کر دیا تھا میں مصلحت پسندی کو نہیں دیکھتا, میں اپنے نانا کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے آگے بڑھتا جا رہا ہوں. اور یہاں پر کنٹرول کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ان پہ کنٹرول ہو جائے. مسجد میں جو نمازی پڑھتے ہیں ان کو اس چیز کی دہشت دکھا دی جاتی ہے کہ یہ مسجدوں میں آنا بند کر دیں. اور مدارس میں جو ہمارے طلباء فرشتے بن کے بیٹھے ہیں, فرشتوں سے افضل بن کے بیٹھے ہیں, جبرائیل امین اپنے پر ان کے نیچے رکھ کے بیٹھا ہوا, ان کو یہ ہٹانا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اللہ کے دین کی پکار نصرت اور مدد کو لے کر آ رہی ہے اور ہمیں شکستیں ہو رہی ہیں, ہم سب تباہ و برباد ہو رہے ہیں, ہم ہلاک برباد ہو رہے ہیں. گزشتہ جمعہ کا یہ واقعہ ہماری گردنوں پر, ہمارے دماغوں پر, ہماری نظروں پر ایک خوبصورت اللہ رب العزت کا تمغہ شہادت جہاں بن کے بیٹھا ہے, وہاں ایک بدصورت کردار میں رافضیت کی وہ محنتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے کوفہ میں غداری کی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط بھیج کر, اور انہوں نے یہاں پہ غداری کی کہ ہمارے جلوس اپنے وقت پہ آئیں گے, آپ اپنا جمعہ مکمل کر لیں. یہ غداری ہے. اس غداری پر امت مسلمہ اپنی تمام کوششیں صرف کرتے ہوئے مال روڈ کے اوپر ایک مسلمان کی حیثیت سے جہاں ختم نبوت کے دلہا اور دلہن بھی شہید ہوئے, جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں آج سے پہلے قربانیاں دی جا چکی ہیں, جہاں پہ دکاندار, عمراء, تاجر, علماء, طلباء, عورتیں, مرد, بچے, تمام کے تمام اور اللہ رب العزت کے بڑے بڑے سرکردہ علماء نے شہادتیں پیش کی ہیں, اور جہاں کوفہ کے بازاروں میں صحابہ کو شہید کیا گیا ہے, صحابہ کے نواسوں کو شہید کیا گیا ہے, ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا ہے, ہم کوئی سنہری سونے کے لگے تار نہیں ہیں کہ ہم بچ جائیں گے. مرنا ہم نے اس وقت ہے جب میرے اللہ نے ہمیں مارنا ہے, لیکن موت اچھی آنی چاہیے. موت اس طرح کی آنی چاہیے جس پر اللہ فخر فرمائے, اللہ کے نبی فخر فرمائے, قرآن فخر فرمائے, حدیث فخر فرمائے, مسجدیں فخر فرمائے, دین فخر فرمائے. تمام حضرات اپنے ساتھ اپنے آپ کو لے کر مال لوٹ کے اوپر اس جگہ پر کھڑے ہو کر اس بات کا اظہار ضرور کریں کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ غداری اور یہ دشمن ہے. اگر آپ کھڑے نہ ہوئے, آپ نے آوازیں نہ نکالی, تو یہ وہ آگ ہوگی جو مصر میں لگ گئی, شام میں لگی, لیبیا میں لگی, اور پوری دنیا میں بڑھتی بڑھتی رافضیت کی بنیادوں نے وہاں کے تختوں کو الٹا, اور الٹنے کے بعد وہاں کے حکمرانوں کو در بدر کیا, اس لیے کہ ان میں کچھ نہ کچھ ایمان تھا. ان کو ہٹانے کے بعد رافضیت کے جھنڈے وہاں پہ لہرائے گئے ہیں. یہ اسلام اہل پاکستان کا ہے. وہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے یہ جھنڈا لہرایا اور قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی, وہ بھی علماء تھے جن کی قربانیوں سے خدا نے آپ کو ملک دیا ہے. یہ سیاستدانوں کی قربانیاں نہیں تھی, یہ علماء کی قربانیاں تھی. قرآن کا ایک قانون تھا, اسلام کا ایک نظام تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جملہ آج پوری دیواروں پر آپ کو آتے ہوئے نظر آ رہا ہے. یہ اس پاکستان کا, اہل پاکستان کا, عورتوں کا, بچوں کا, ان بچیوں کا مقصد تھا. یہ مسلمان اپنے آپ کی شکل تبدیل کریں, اللہ ان کی سیرت بدلے گا. اپنے آپ کے چہرے بدلیں, اپنے آپ کی صورت بدلیں, آپ سیرت اللہ سے بدلوا لیں. انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو عروج بھی عطا فرمائے گا, ترقی بھی عطا فرمائے گا. اس مسجد میں جہاں آپ تشریف فرما ہیں, ایک ہفتے کے بعد آئندہ جمعہ, ہفتہ اتوار, 29 تاریخ, 30 تاریخ اور 1 دسمبر ایک کورس ختم نبوت کورس کے نام سے منسوب یہاں پہ تشکیل دیا گیا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس لاہور میں رہتے ہیں اور اس لاہور کے اندر بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، گھروں کے اندر، میڈیا پر، سڑکوں پر، ایون یہ کہ ہماری مسجدوں پر کون سے ایسے ہیں جو لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کا اور مرزائیت کے روپ میں چھپے ہوئے مسلمان کو نقصان دیتے ہیں اور اس کے نبی کے خلاف تعمیراتی کام کرتے ہیں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کو بچوں سے لے کے بوڑھوں تک تبدیل کرتے ہیں پاسپورٹ آفس کے اندر۔ میں نے ایک بوڑھے آدمی کو آج سے 6 سال پہلے دیکھا اور وہ لندن کی اپلائی میں تھا اور اس نے اپنے پاسپورٹ میں مرزائی لکھا ہوا تھا، بہت بڑی داڑھی تھی، مونچھیں صاف تھی، ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے یہی سوال کیا، اللہ کے بندے تجھے کس چیز نے اکسایا ہے؟ اس نے کہا یہ غربت تھی، میرا باہر جانا ضروری تھا، نسلیں بھوکی ہیں، بچے بھوکے ہیں، آج میں لندن میں جا رہا ہوں، مرزائیت کا پاسپورٹ مجھے بنانا پڑ رہا ہے، یہ دستور ہمارے اندر پیدا ہو گیا اور وہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی اور یہ پاکستان میں نبی علیہ السلام کی سیرت پر، آپ کے صحابہ کی عزت و عظمت پر جو حملے ہوتے ہیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ناقص پرائیاں ہیں۔ جمعہ کی طرح نبی پاک کی نبوت پر، ختم نبوت پر ایمان لانا، عمل کرنا، علم کرنا، سیکھنا سکھانا، دوسروں تک پہنچانا، یہ فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کے دفاع کا قدم اٹھایا، پھر اپنی خلافت کا کام شروع کیا ہے۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ختم نبوت کا کام کیا ہے، اللہ نے اس کے صدقے سے 22 لاکھ مربع میل عطا فرمائی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے میرے نبی کی شان اقدس کو بچانے کے لیے اپنے قدم اٹھائے ہیں، 18 سالہ نوجوان سے اللہ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا ہے۔ حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم کی انار کے بوٹے کے نیچے ایک کام شروع کر کر رسول اللہ کے ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے، آج پوری دنیا کے مرکز و محور اس سے منسوب ہو چکے ہیں، اور جہاں پر مرزائیت جا کر اپنا مرکز بناتا ہے یورپ کے ممالک کے اندر، وہاں پہ الحمدللہ ہمارے علماء، ہمارے طلباء پہنچ کر وہاں پہ بھی ان کا سدے باب کرتے ہیں، اس کے میڈیا کا سدے باب کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی تمام حضرات، اعلان نہیں، یہ تاکید ہے اور یہ فرض ہے اور یہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سلطان نور الدین زنگی جو جیسا کیسا بھی پہلے تھا، لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ میری قبر پر دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، وہ اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کر اللہ کے نبی کی تقدیس کو بچانے کے لیے آیا تھا، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے اس کی دیواروں کے نیچے جو سیسے کی دیوار ہے، وہ یہاں کے حکمرانوں نے نہیں بنائی بلکہ سلطان نور الدین زنگی کو، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، اس کی بشارت میں تعمیر کروائی۔ آج تک اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے محترم، یہ وہ گروہ تھا جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو بھی نکال کر تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور ادھر آپ جاتے ہیں دنیا میں، حضور کا امامہ دیکھتے ہیں، حضور کا بال دیکھتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ مدینہ بوٹ ہاؤس والا اپنے نام لکھتا ہے کہ میں رسول اللہ کے مدینے کا عاشق ہوں۔ بھائی مدینے کے عاشق تو ہیں، مدینے کے عاشق تو سب ہیں، لیکن مدینے کا کام دنیا میں کرو، مکے کا کام دنیا میں کرو، وہ ختم نبوت کا جو تمام مجمع تھا اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ۔ اور یہ اعلان فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ مِنْكُمْ الْغَائِبْ، جو موجود ہے وہ کام کر کر جائے۔ مدینہ کلاتا ہاؤس کوئی عاشق نہیں بنتا، مدینہ بوٹ ہاؤس کے نام سے کوئی عاشق نہیں بنتا، مدینہ جیولری کے نام سے کوئی عاشق نہیں بنتا، مکہ سینٹری کے نام سے کوئی عاشق نہیں بنتا، مکہ کالونی ہو، مدینہ کالونی ہو، کوئی کچھ کر لے۔ یہاں کئی مدینہ کالونیاں ایسی ہیں جہاں قادیانی رہتے ہیں، اور کئی مکہ کالونیاں ایسی ہیں جہاں کی پراپرٹی ان کی ہے۔ یہ پاک عرب ٹاؤن میں اتنا خوبصورت نام ہے، یہاں پر مرزائیت کی جڑیں رکھی اور ان کے سکول بنا دیے گئے۔ ہمارے سارے مسلمان اپنے بچوں کو وہاں سکول بھیجتے ہیں، کوئی اس چیز کی تحقیق نہیں کرتا کہ ہم کام کیا کرتے ہیں۔ ان معلومات کی حد تک کون کا سکول مرزائیوں کا ہے، کون سا ہوٹل ان کا ہے، کون سی دکانیں ان کی ہیں، کون سی مارکیٹیں ان کی ہیں، کون سی چیزیں ان کی ہیں۔ اب آپ مجمع والے کہیں یہی سوچ رہے ہوں گے، مولوی صاحب دعوت دیتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو مرزائیوں کے خلاف کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ ہے، ہمارے نبی کی عقیدت کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ اللہ کا نبی نہ ہوتا تو آپ کی فیکٹریاں نہ ہوتی، یہ آپ کی پراپرٹیاں نہ ہوتی، یہ آپ کا خاندان نہ ہوتا، آپ قریشی نہ ہوتے، ہاشمی نہ ہوتے، سید نہ ہوتے، عوان نہ ہوتے، علوی نہ ہوتے۔ یہ جائیدادیں، یہ مکان، یہ سڑکیں، یہ دکانیں، یہ فیکٹریاں، یہ انڈسٹریاں، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے۔ کئی فیکٹریاں ایسی ہیں جہاں کا ڈائریکٹر مرزائی ہے اور وہاں پہ بندے سے مرزائیت کے کام لیے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کو لیکچر دیے جاتے ہیں۔ وہی بات غربت والی آ گئی کہ غربت والا بیچارہ جا کر وہاں پہ کام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنے فتنے کو بند رکھنے کے لیے الحمدللہ بہت بڑی محنت کے پیچھے ایک کردار رکھا ہوا ہے۔ اس کردار کی خاطر آپ تمام حضرات ہاتھ کھڑا کر کر نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے جمعہ مغرب کے بعد ایک گھنٹہ، عشاء کے بعد بھی کم پیش ایک گھنٹہ، اور اس طرح ہفتہ اتوار 29, 30 نومبر اور 1 دسمبر عصر کے وقت تمام حضرات یہاں تشریف لائیں اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر آئیں، جوانوں کو لے کر آئیں، بالخصوص وہ لوگ جو کسی فیکٹری کے ڈائریکٹر ہیں یا مینیجر ہیں یا جنرل مینیجر ہیں یا کسی سکول کے پرنسپل ہیں یا کسی کالج کے پرنسپل ہیں یا کسی ادارے کے منظم ہیں، ایسے حضرات یہاں پہ ضرور شرکت کریں۔ 3 دنوں میں کل 6 گھنٹے کی کلاس ہے، اکابر علماء ہیں اور اس میں بڑے بڑے وہ دانشور لوگ بھی موجود ہیں جو پہلے مرزائی تھے، اللہ نے ان علماء کی محنت سے ان کو ہدایت کاملہ عطا فرمائی ہے اور وہ آپ کے سامنے مرزائیت کا پورا بیج سامنے رکھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فتنہ کیا ہے، یہ کس طرح پھیل چکا ہے اور اس کی اصل بنیاد، اس کی اصل جڑیں کیا چیز ہیں۔ تمام حضرات اس چیز کا عہد کریں، اس چیز کا اللہ کے ساتھ، میرے ساتھ وعدہ نہ کریں کہ اللہ نے یہ کام جو ہم سے لینا ہے اللہ یہ پورا پورا لے جائے اور ہم مسلمانوں کے کانوں پہ اس فتنہ کی ہر بات کو ان کے کانوں تک، ان کے گھروں تک، ان کی تمام چیزوں تک پہنچائیں۔ اور میڈیا کے اوپر آ کر یہ کس طرح تباہی پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کے چینل پہ آ کر مسلمان بن کر مرزائی کس طرح دعوت دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے نوٹس میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں آئیں گی۔ اللہ رب العزت اس کام کو جب آگے بڑھائے گا پوری دنیا میں حضور اکرم علیہ السلام کا دفاع ہوگا، پوری دنیا میں۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جمعہ، ہفتہ اتوار، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اپنے وقت میں سے ترتیب نکال کر جامعہ مسجد حاجرہ یعقوب ٹرسٹ کے اندر تشریف لائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے اس وعدے کو، اس عمل کو، اس ارادے کو، تمام حضرات کا ارادہ ہے نا بھائی، انشاءاللہ تمام حضرات، صرف 15 ہاتھ اٹھیں، 15-20 ہاتھ اٹھیں، تمام حضرات نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اگر نئی امتی بننا چاہتے تو بات کریں۔ موسیٰ علیہ السلام روئے ہیں، ہائے ہائے تک کی چیخ نکلی کہ یا اللہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، اور آپ ہی سبیل اللہ امتی ہیں، مر جائیں گے لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر بھی اللہ آپ کو بخش رہا ہے، ذرہ برابر ایمان لائیں گے تو پھر بھی اللہ آپ کو بخش رہا ہے، اور جنت بھی اس امت کے زانیوں کی بھی باقی امت کے نیکوں سے بڑی ہے۔ اس امت میں شراب بھی پیے گا توبہ کے بعد اس کی جنت باقی امتوں کے ولیوں سے بھی اونچی ہو جائے گی۔ شراب پینے والا توبہ کر کے جب جائے گا تو اس کی جنت اللہ باقی امت کے نبیوں سے تو نہیں کہتے، باقی امت کے ولیوں سے زیادہ اس شرابی کی جو توبہ کر کے رسول اللہ کا امتی آخرت میں جائے گا، اللہ اس کو اتنا بڑا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے تمام حضرات باہر آپ کو اس چیز کے پمفلٹ تقسیم کیے جائیں گے، باہر آپ کے سامنے اس کی فلیکسے آویزاں ہیں اور اشتہار اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تمام حضرات پابندی کرتے ہوئے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جمعہ، ہفتہ اتوار، 29, 30, 1 دسمبر بچوں سمیت، دوستوں سمیت اور چلنے پھرنے والے لوگوں سمیت، فیکٹریوں کے جو ڈائریکٹر ہیں، جو مینیجر ہیں، جو پرنسپل ہیں، جو سپروائزر ہیں، اس قسم کا جو طبقہ ہے ان کو زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ بلکہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے آپ کو 10 کے ساتھ منسوب کر کے لائے اور یہ مجمع اس طرح بھرے جس طرح آج جمعے میں بھرا ہے، اس سے زیادہ بھرے۔ تو اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام کی تقدیس ہے اور شاہی مسجد کو جب اللہ نے بھرا تھا ختم نبوت کی شان کے سلسلہ میں، تو وہاں ہیرا منڈی کے جو ایسے لوگ تھے جو کہ رافضی تھے اور طوائفے تھی، انہوں نے اس مجمع کو دیکھ کر ایمان لانا قبول کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ واقعتاً یہ کوئی حیثیت ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی، جس کی ہوتے ہوئے زنا کی منڈیوں میں بھی اللہ کی یہ رحمت ہے کہ خدا ان پہ آسمان سے عذاب نازل نہیں کر رہا، نہیں کر رہا۔ پہلی امت میں زنا ہوتا تھا، باہر دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا، بنی اسرائیل میں صبح لکھا ہوتا تھا اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہیرا منڈی شراب زنا ہی ہے, یہ اڈے ہیں, یہ سب کچھ ہے, لیکن ہمارے نبی کے صدقے سے. یہ گناہ خدا تو لکھ رہا ہے لیکن محمد رسول اللہ کو بھی نہیں بتایا گیا یہ گناہ. اللہ ہمیں ہمارے نبی کی شان اور صحابہ کی عزت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.